الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت جن مقاصد کے لیے فرمائی تھی، ان کو سب سے پہلے قرآن پاک میں اس موقع پر جب حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور بوقت تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں بھی کر رہے ہیں، انہی دعاؤں میں آخری دعا جو انہوں نے مانگی تھی وہ یہی تھی: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ، اس امت میں، اس سے پہلے دعا مانگ چکے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم دونوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، اور ہماری اولاد میں سے پوری ایک امت ایسی پیدا فرمائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. اور پھر اسی امت کی ہدایت کے لیے ایک نبی اور ایک رسول کا سوال بھی کیا: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار، انہی میں، ان کے اندر ہی سے ایک رسول ایسا بھیجیو جو یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گندے عقائد، گندے اعمال، گندے اخلاق سے پاک اور صاف کرنے کا اہتمام بھی کرتا ہو. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے ہمارے پروردگار، تو قوت والا اور حکمت والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور مواقع بھی ہیں وہاں پر بھی یہی تین مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے: ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں تزکیے کا تذکرہ بعد میں ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت پہلے بیان کی گئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان فرمایا، وہاں تزکیے کا بیان پہلے ہے اور اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت ہے. بہرحال اس میں کیا حکمتیں ہیں اور کیا نکات ہیں وہ بھی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں ایک عظیم مقصد جو ہے تلاوت آیات. تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ سے لوگوں کو روشناس کرنا, قرآن کے الفاظ کی تعلیم دینا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں یہ اولین مقصد ہے جس کو اس آیت کے اندر اس دعا میں بیان کیا گیا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدارس میں تین شعبے وہ ہیں جو اس مقصد ہی کی تکمیل کے لیے ویا قائم کیے گئے ہیں. ایک تو ناظرہ کا شعبہ, دوسرا حفظ کا, اور تیسرا تجوید کا. ان تینوں شعبوں میں قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا یہ قرآن پاک کے الفاظ کی جو تعلیم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دی تھی اسی انداز پر گویا یہ چیزیں یہاں انجام دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں مکاتب کا جو قیام عمل میں آیا ہے تو دراصل مکاتب ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور انہی مکاتب کے ذریعے سے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں لایا جا سکتا ہے, اور یہی وہ مکاتب ہیں جن کے ذریعے سے ہماری نئی نسلوں کو اسلام سے روشناس کرا کر اسلامی آداب, اسلامی اخلاق, اسلامی عقائد, اسلامی فرائض, اسلامی اعمال کا گویا عادی اور ان کا گویا اس پر عمل کرنے والا بنایا جا سکتا ہے. کہ ہمارے اکابر نے یہ سلسلے جو شروع کیے ہیں مدارس عربیہ, یہ گویا ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں, اور انہی سے جو حضرات پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ان مکاتب کے نظام کو بحسن و خوبی سنبھال رہی ہے. مکاتب کے اس نظام میں جو ہے ایک تو قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم, ویسے بھی قرآن کی اتنی مقدار کہ جس سے آدمی اپنی نماز کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کر سکے, حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں علم کی جو مقدار فرض عین قرار دی گئی ہے اس میں قرآن کا اتنا سیکھنا یاد کرنا یہ بھی داخل ہے. تو بہرحال ایک تو قرآن کی تعلیم, یہ ہمارے مکاتب کے اندر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ بھی ہے. تو ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا جائے. پہلے زمانے میں اسی صحت کی طرف وہ توجہ نہیں دی جاتی تھی جو آج کل بحمداللہ اس پر توجہ ہو رہی ہے, اور اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مکاتب کے اندر بھی دیہاتوں میں جو بچے قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ حضرات جن خدمات کو انجام دیتے ہیں آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے, فرض منصبی ہے کہ قرآن پاک کو وہ صحت کے ساتھ پڑھنا بچے کو سکھلائیں, اور اس کے لیے جو طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہو آسان سے آسان اس کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے. جیسا کہ کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ تعلیم کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں. ایک معلم جو بچوں کو پڑھا رہا ہو اور بچوں کو گویا قرآن کی تعلیم دے رہا ہو اس کو چاہیے کہ تعلیم کے ان تمام طریقوں سے خود بہت عمدہ اور اچھے طریقے سے واقف ہو کر اپنے پاس پڑھنے والے بچوں میں جس کی ضرورت ہو, اور جس بچے کے متعلق جو محسوس کرے کہ فلاں انداز سے اس کو پڑھائیں گے تو وہ اچھی طرح پڑھ پائے گا, تو وہ انداز اختیار کرنا چاہیے. ہمارا جو ہے مقصد تو گویا بچوں کو قرآن پاک کا سکھلانا ہے. اب اس بچے کے مزاج, اس کی طبعی افتاد اور اس کی جو صلاحیت ہے, استعداد ہے علم حاصل کرنے کی, اس کے اعتبار سے وہ پڑھانے والا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں اس کو پڑھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کروں جس سے وہ یہ اچھی طرح قرآن پڑھنا سیکھ جائے. تو اس کو چاہیے کہ اسی طریقے کو اپنا کر اس بچے کو پڑھانے کا اہتمام کرے. گویا ایک امانت ہے یہ بچہ ہمارے پاس, اور اس کی تعلیم ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم بحسن و خوبی جس طرح بھی انجام دے سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک طریقہ اور اللہ کی سنت یہ بھی رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جن بندوں کو جن کاموں کو انجام دینے کے لیے اور جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مقرر فرماتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں کے اندر ان کاموں کو بہتر سے بہتر طریقے سے کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے اس کی سمجھ بھی پیدا فرماتے ہیں. والذینہ جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا کا جو ایک عام مفہوم ہے اس میں یہ چیز بھی داخل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے ہر زمانے میں اور ہر شعبے کے اندر. جو آدمی بھی دین کے جس شعبے کو سنبھال رہا ہوتا ہے اور اس میں محنت کر رہا ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مدد کی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں جو شکلیں عمدہ اور بہتر ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل و دماغ پر وہ الہام کی جاتی ہے, ڈالی جاتی ہے, اور وہ ان طریقوں کو اپنا کر اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرتا ہے, اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے, اپنی اس غرض کو اور گویا اپنے اس مشن کو کامیابی کے ساتھ کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ بھی اگر اخلاص کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آپ کو بھی عطا فرمائی جائے گی. اصل تو آدمی کے اندر طلب ہو اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کا ایک گویا جذبہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اولین چیز جو چاہیے وہ ہے اخلاص. ویسے تو دین کا کوئی بھی کام بغیر اخلاص کے اللہ کے ہاں شرف قبول حاصل نہیں کرتا. ہم اور آپ جب کو حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو حدیث ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس ارشاد سے ہمیں اولین وہلے میں روح شناس کرایا جاتا ہے وہی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. گویا ہمیں اپنے ہر کام کی بنیاد اخلاص کے اوپر, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اوپر, اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے اور اسی کے خاطر اس عمل کو انجام دینا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہم جن کاموں کو کر رہے ہیں وہ واقعتاً اسی قابل ہیں کہ اس کو اللہ ہی کے لیے انجام دیا جائے. دنیا کے خاطر اگر کوئی آدمی انجام دے گا تو اس سے دنیا کتنی حاصل کر سکتا ہے. ویسے بھی دنیا حاصل کرنے کے یہ ایک زمانہ تھا جب اسلامی حکومت تھی, اور اسلامی حکومت میں گویا حکومت کے مختلف شعبے بھی اسلامی قانون کے مطابق گویا انجام دیے جاتے تھے. اس وقت تو اس قانون کے ماہرین کو گویا حکومت اور سرکار کی ملازمتوں میں گویا اولین ترجیح دے کر کے رکھا جاتا تھا. اس زمانے میں تو کوئی آدمی اگر دوسری نیت کرتا تو کوئی بات بھی تھی. اس زمانے میں دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی پڑھانا چاہے تو اس کے مقابلے میں تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام دنیا کا حاصل کرے انجام دے گا دینی اس خدمت کے مقابلے میں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ مال حاصل کر سکتا ہے. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس دین کی اشاعت کے لیے, حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا جن مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا انہی مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے اسی نیت سے ان کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے. اور یہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے, وہ ایک پارس ہے کہ جب کسی لوہے سے بھی لگ جاتا ہے تو اس کو سونا بنا دیتا ہے. اخلاص کے ساتھ جب کوئی کام انجام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ برکت ڈالتے ہیں اور اس کے ایسے فوائد اور ثمرات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس پر مرتب کیے جاتے ہیں کہ دنیا حیرت میں پڑ جاتی ہے. تو بہرحال ہمیں ان کاموں کو خاص اسی لیے, یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے لیے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے, ہماری روٹی اسی کے پر, یہ نہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ابھی بڑا گزشتہ سفر ہی کے اندر ایک کتاب سامنے آئی, حضرت ملفوظ میں تھا, جو مولوی گویا خالص تنخواہ کے لیے پڑھانے کا کام کرتا ہے, حضرت مفتی صاحب اس کو پیشاور مولوی سے تعبیر فرمایا کرتے تھے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اس کو اس مقصد کے لیے انجام دیا جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا. تو بہرحال اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالص دین کی اشاعت اور حفاظت کی غرض سے وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیں اور اپنا معاملہ اللہ سے کریں. بندہ جب اپنا معاملہ اللہ سے کرتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ میرا معاملہ ہے وہ میرے حال سے, اندرون سے, بیرون سے, میری نیتوں سے, میرے ہر قول و فعل سے بخوبی واقف ہے. تو گویا اس میں پھر شیطان کو اور نفس کو دخل دینے کا موقع نہیں ملتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کاموں کو خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے انجام دیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ان مکاتب کے قیام کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دی جائے, اس کے پڑھنے سے واقف کیا جائے, دیکھ کر اس کے بعد کا مرحلہ حفظ کا ہے اور پھر تجوید وغیرہ کا ہے. تو بہرحال یہ ایک مقصد. اسی طرح ہمارے مکاتب کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں دین کی جو معلومات ضروری ایک مومن کے لیے جو مقدار علم کی فرض عین کا حیثیت رکھتی ہے, عقائد جن کے اوپر ایمان کی درستگی موقوف ہے, ان عقائد کو بھی ان بچوں کے ذہنوں میں, ان کے دل و دماغ میں بہت عمدہ طریقے سے سمجھا کر کے اور ان کے دلوں کے اندر بٹھانے کا اہتمام کیا جائے. آج کل دور حاضر میں ہمارے اس ملک کے اندر جو دوسرا مذہب ہے, جو کوئی حقیقت میں تو وہ مذہب کیا کہا جا سکتا ہے, وہ گویا چند روایتیں ہیں جن کو لے کر یہ لوگ چلتے ہیں, لیکن وہ بھی موقع بموقع اپنے مذہب کی چیزوں کو اخبارات, چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, نشر و اشاعت کے آلات ان کے پاس ہیں, تو ہر موقع پر ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کفریات شرکیات کی. تو ہمیں ہمارے مسلمان بچے کے ذہن کو توحید کے اوپر اتنا زیادہ پختہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو سامنے آنے پر وہ کسی حال میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ لوگ جو ہے نا اس شرک اور کفر کو مختلف انداز میں ان کچے اور گویا ناپختہ ذہن جو بچے کے ہوتے ہیں ان کو اندر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی اسکول کا جو نصاب ہوتا ہے اس میں بھی اب تو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں, ہم تو واقف نہیں, آپ لوگ جانتے ہوں گے, ایسی چیزیں داخل کر دی. پہلے جو حروف تہجی گجراتی کی ہے ان حروف تہجی کو سمجھانے کے لیے بھی جو الفاظ استعمال کیے, بھائی گ گدڑانو گ, اب گ گنیش نو گ, اب گدڑے گدھے کو نکال دیا, اس کی جگہ پر گنیش کو لے آئے تاکہ وہ بچہ سمجھے یہ گنیش کیا چیز ہے. کیا بچپن ہی سے اس کے دل کے اندر یہ شرکی عقائد کو بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. علم کے متعلق بھائی علم جو ہے وہ ان کے ہاں, یہ چونکہ وہ مشرک ہیں, وہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ان جھوٹے معبودوں کو شریک کرتے ہیں, ان دیویوں کو. تو ان کے ہاں علم کی دیوی جو ہے وہ سرسوتی دیوی. اب اسکولوں کے اندر بچے جب جاتے ہیں باقاعدہ وہاں اسکول کے دروازے پر ہی عام ایک انداز میں اس کی مورتی رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کے سامنے ہاتھ جڑوائے جاتے ہیں, وہ سرسوتی وندنا کے نام سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا بڑا گویا ان کے یہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. ہمیں گویا مکتب کے اندر آنے والے بچوں کا ذہن ایسا بنانا ہے کہ وہ کسی حال میں ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. گویا بچپن ہی سے توحید ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے اور مثالوں سے سمجھا کر گویا ان کو اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم کیا جائے. یہ عقائد کی اور جو عقائد سے تعلق رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی توحید، چاہے وہ توحید ذات ہو یا توحید صفات ہو، اور اسی طرح انبیاء کرام کی رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کا نبی آخر الزمان ہونا، چونکہ ہمارے خود مسلمانوں کے اندر جو فرق باطلہ ہیں ان میں یہ قادیانی ایک نئے انداز سے آ رہے ہیں، ہر جگہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے وہ مرزا غلام احمد کی نبوت کے اوپر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو گویا ترغیب دیتے ہیں۔ تو پہلے ہی سے اگر بچے کو بتا دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی اور آنے والا نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو تفصیلات ہیں سمجھا دی جائیں، تو اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ آج کل عام مسلمان کا حال ایسا ہے کہ وہ ان بنیادی عقائد سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ قادیانی اور مرزائی ان کو دھوکہ دے کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ان میں ایسے گھستے ہیں کہ ان کو ان کی گویا اس مہلک عقیدے کا پتہ ہوتا نہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ان مکاتب کے اندر جہاں رسالت کو سمجھایا جائے گا، وہاں اس چیز کو بھی، جنت دوزخ اور اسی طریقے سے قیامت، تقدیر، یہ ساری چیزیں عقائد سے تعلق رکھنے والی جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ بچوں کو وہ عقائد، جیسا کہ آپ بہشت ثمر میں یا تعلیم اسلام کے پہلے حصے میں بہت آسان انداز میں ہمارے بزرگوں نے اس کو پیش کیا ہے، ان کو خود بھی بہت عمدہ طریقے سے سمجھ کر بچوں کو سمجھا کر ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ تو مکتب کی تعلیم میں ایک چیز یہ بھی ہے، اس کا تعلق تو ایمان سے ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بعد پھر دوبارہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی ہے، اس لیے ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا بھی جائے اور ان کے دل و دماغ میں اس کو بٹھایا بھی جائے۔ تو عقائد کی درستگی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ قرآن پاک کو صحیح پڑھانے کا اہتمام، اس کے بعد اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے متعلق تو نماز کا جو طریقہ ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز کے جو فرائض اور واجبات ہیں، نماز کے ارکان اور اس کے جو شرائط ہیں کہ بھئی کپڑا پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان کو بھی باقاعدہ اچھے طریقے سے اس انداز سے سمجھایا جائے، ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ سمجھ جائیں، اور پھر بچپن میں جو چیز دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ آخر تک باقی رہتی ہے۔ چونکہ عام طور پر یہ بچے جو مکتب کے اندر آتے ہیں، ان کی بڑی تعداد وہ ہے کہ مکتبی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مذہب سے متعلق کوئی دوسری چیز سیکھنے کا موقع پوری زندگی میں آتا نہیں ہے، جو ابھی سیکھ لیا وہی زندگی بھر باقی رہتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو چیزیں ہم ان کو بتلائیں وہ ایسی عمدہ اور مضبوط ہوں کہ آخر تک اس کا اثر ان کے اوپر قائم رہے۔ تو بارہ نماز اور اس سے متعلق جو مسائل، ان کا عملی طریقہ، یعنی خالی پڑھا نہ دیا جائے بلکہ باقاعدہ جو بھی مسائل آتے جائیں، نماز کے اندر ویسے بھی فقہ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ پہلے تو نماز کے اجزاء کو الگ سے بیان کرتے ہیں، اس کے شرائط کو، ارکان کو، واجبات کو، سنن کو، مستحبات کو، اور سب بیان ہو چکنے کے بعد پھر ان اجزاء کو کہاں کہاں کون سے جس کو فٹ کرنا ہے، باب و صفت الصلاح، نماز پڑھنے کا طریقہ، اس میں شروع سے لے کر اخیر تک وہ چیز۔ تو بچوں کو پہلے ساری چیزیں الگ الگ بھی سمجھائیں، اور پھر جب نماز پڑھنے کا طریقہ والا بیان آوے تو ہر بچے کو کھڑا کر کے باقاعدہ اس کے پاس دو رکعت، چار رکعت پڑھوائی جائے، خود بھی نگرانی کرے، دوسرے بچوں کو بٹھائیں، اور بٹھا کر کے ان سے بھی نگرانی کروا کر پوچھیں بھئی کون سی چیز چھوٹ رہی ہے، کون سی چیز میں اس سے چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، ان کو پوچھا جائے تاکہ وہ کتنا دیکھ رہے ہیں، کس انداز سے اس گویا عمل کو جو ہے اس کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا ان کو کتنا یاد ہے۔ بہرحال عملی طور پر پہلے خود بھی عملی مشق ان کو بتائی جائے، وضو کا عملی طریقہ، اسی طریقے سے تیمم کا عملی طریقہ، نماز کا عملی طریقہ، پھر ان سے کروا کر گویا اس کو گویا دیکھا جائے، جیسے سبق دیتے ہیں اس کے بعد سبق سنتے ہیں، یہ گویا ایک سننے کا ایک طریقہ ہے عملی، تو اس کی وجہ سے لوگ کئی مرتبہ ایسا کریں گے تو اس کو نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گا، چونکہ ابھی جو سیکھا اب زندگی بھر وہ کبھی اس میں کوئی جو ہے نیا سیکھنے والا نہیں. آپ کو خود معلوم ہے, آپ نے مدارس کے نصاب کو کئی سال مدرسوں میں رہ کر کے مکمل کیا ہے, لیکن نماز وہی پڑھتے ہیں جو آپ نے مکتب کے اندر سیکھی تھی. کبھی بھی اس مکتب میں سیکھی ہوئی نماز کے اندر ہمیں کچھ ترمیم کی ضرورت ہے یا اس کے اندر کچھ اصلاح کے کبھی خیال بھی نہیں آتا, وہ جیسی سیکھی وہی چل رہی ہے, کبھی اس کے اوپر نظر ثانی کی نوبت نہیں آئی. تو بہرحال اس کو اچھی طریقے سے ان کو سمجھایا جائے, پھر یہ بچہ آگے بھی نماز صحیح پڑھنا سیکھ جائے. اسی طرح روزہ اور بنیادی جو فرائض ہیں اس سے متعلق, اسی طرح جو ہے اسلامی عادات اور اخلاق, ان سے بھی بچوں کو واقف کرنے کی ضرورت ہے. جو برائیاں انسان کے دل میں آتی ہے, کسی کے متعلق حسد, اپنی بڑائی, کبر جس کو کہا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے دنیا کی محبت, مال کی محبت, اور یہ ساری جتنی بھی خرابیاں آتی ہیں, کسی کی تحقیر, کسی مومن کو حقیر سمجھنا, کسی مومن کو ذلیل سمجھنا, یہ کتنا خطرناک ہے اور اس کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے, وہ اچھی طرح آپ بھی دیکھ کر اس کے بعد ان بچوں کے دل و دماغ میں اس کو بٹھایا جائے, تاکہ کبھی زندگی میں اب وہ ان چیزوں کو اب اپنانے کی کوشش نہ کرے, اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے. جو اچھے اخلاق ہیں, خوبیاں ہیں, تواضع ہے, انکساری ہے, بے رغبتی ہے دنیا سے, اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, اللہ تعالیٰ کی محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی, کہ ہمیں زندگی کی جو گزارنی ہے, ہم اپنی زندگی کے گزارنے میں آزاد نہیں ہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر ہر عمل کو جو ہم کرتے ہیں, کھانا ایک ہمارا طبی تقاضا ہے, کھائیں گے, لیکن اس کھانے کو کس کھانے والے عمل کو کس طرح انجام دینا ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, باقاعدہ ان کو عملی طور پر اس کی مشق کرائی جائے. قضاء حاجت ہمارا طبی تقاضا ہے, اس عمل کو کس طرح انجام دیا جائے گا, اس کے آداب وغیرہ, اس کے وقت کی دعائیں, اور سونا ایک طبی تقاضا ہے, اس عمل کو کس طرح انجام دیا جائے گا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ زندگی کے طبعی تقاضے اور اعمال جو ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے امت کو بتلایا, آپ ان بچوں کو گویا دھیرے دھیرے گویا تدریجاً ان کی سمجھ کے مطابق بتائیں, اور ان کو عملی طور پر اس کی مشق بھی کرائیں, اور پھر اس کی ہوئی مشق کا آپ جائزہ بھی لیں, اور پھر موقع بموقع ان سے آپ یہ بھی پوچھ تاچھ کرتے رہیں, مطالبہ کرتے رہیں کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا نہیں. ایسے اپنے عادات ہے کہ بھائی گھر میں بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے, ماں باپ کا کیسا اکرام ہونا چاہیے, ان کی عزت کس طرح کی جائے, ان کی خدمت اور ان کے متعلق دل کے اندر کیا جذبات ہوں, گھر میں جو دوسرے ہیں بھائی بہن ان کے ساتھ کس طرح محبت سے پیش آیا جائے, جب گھر میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہونا چاہیے, سلام کا طریقہ کیا ہے, کسی کے ساتھ جب گفتگو کریں, کسی کو جب مخاطب بنائیں تو اس کو کیسے ادب کے ساتھ, کوئی بھی ہو, اپنے برابر کا ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, تو گویا ادب اور سنجیدگی کے ساتھ کیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کرنے چاہیے. ایسی باتیں, ایسے گندے جملے, گندے کلمے, گندی باتیں جن کو گالی وغیرہ یا تان و تشنی سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہ باقاعدہ ان کو سمجھا کر بتایا جائے کہ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ تان و تشنی کرنے والا نہیں ہوتا, مومن کسی کی تحقیر کرنے والا نہیں ہوتا, مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے. گویا یہ اخلاق اور عادات, کبھی کسی بچے کی طرف سے جھوٹ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو محبت کے ساتھ ایسا سمجھایا جائے کہ جس کی وجہ سے اس جھوٹ کی برائی اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے. حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ, آپ حضرات واقف ہوں گے ان کے نام سے, ان کی شخصیت سے, انہوں نے ایک مرتبہ عجیب بات فرمائی کہ ہمارے بچپن کے زمانے کے اندر گھر کے لوگ ہمیں کہا کرتے تھے, چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے, جو رحمت کا فرشتہ اس بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے. تو ہمارے گھر کے بڑے یوں کہتے تھے کہ تیرے منہ سے بو آ رہی ہے, بو تو آ ہی رہی ہے, اگرچہ ہم اس کو محسوس نہ کریں اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو بجا حق ہے کہ ایک آدمی نے جھوٹ بولا ہے تو یقیناً اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہوگی, اب وہ ہماری ناک اس کو محسوس نہیں کر رہی ہے. یوں کہا جائے گا ہم نزلے کا شکار ہیں اس لیے ہماری ناک اس بدبو کا احساس کرتی نہیں ہے, باقی بدبو اپنی جگہ پر آ رہی. اگر ہم بچوں کو بتلانے کے لیے یوں کہیں کہ بدبو آتی ہے تو وہ کہتا ہمارے بچپن میں ہم کوئی آدمی تو دوسرے دیکھو بول تو کہا بعد میں تو ایک بچہ دوسرے کو ہوں اپنا اس کی ناک کے قریب لے جا کر کہتا تھا کہ میرے منہ سے بو تو نہیں آتی, بدبو تو نہیں آ رہی. تو بہرحال یہ ایک تربیت کا ایک خاص انداز ہے, ایسی چیزیں اس کی وجہ سے ان بچوں کے ذہنوں میں ان کی برائیاں, گالی بکرے کی گالی کتنی خطرناک چیز ہے اس کی وجہ سے کیا نقاب ایک منافق کی علامت قرار دی گئی ہے بار گالی بولنا ایسی باتوں کے اندر جھگڑے کے موقع پر, اور مسلمان کو برے الفاظ سے یاد کرنا. وہاں آپ واقعہ سنا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران گفتگو غصے میں یا ابن السودا کہا, ایک کالی عورت کے بیٹے, اتنا کہا تھا. اس پر حضرت بلال نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی, حضرت ابو ذر کو بلایا, پوچھا تم نے ایسا کہا کہاں, انک امرؤن فیک جاہلیت, تمہیں کیسا آدمی ہو, تمہارے اندر جاہلیت کی خوبو ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس عمر میں بڑھاپے میں, کہ ہاں, تو اسی وقت وہ زمین پر لیٹ گئے اور لیٹ کر کے حضرت بلال کو قسم دے کر کے کہا کہ میرے گال کے اوپر اپنا پاؤں رکھو, جب تک کہ نہیں رکھو گے میں ہٹوں گا. چنانچہ ان کے اس اصرار پر حضرت بلال نے اپنا پاؤں ان کی رخسار کے اوپر رکھا. ایسے واقعات بھی بیان کیے جائیں تاکہ اس طرح کی چیزوں سے یہ بچے بچنے کا اہتمام کریں. تو بہرحال ان کی تربیت کے لیے ان کی صفائی, ان کے ناخنوں کو دیکھیے, ناخن بڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر میل ہے. آپ بتائیے کبھی ناخن کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عشر من الفطرت, 10 چیزیں یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ناخنوں کو کاٹنے کا اہتمام, باقاعدہ وہ ناخن کس طرح کاٹے جاتے ہیں وہ طریقہ بھی آپ اس کو بتلائیں, اور اس کو کہیں کہ بھائی تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کو بھی یہ چیز بتلاؤ, تم خود بھی اس کا اہتمام کرو. اور اسی طریقے سے کپڑے کے معاملے میں اگر گندے ہیں تو اس کو صاف رکھنے کا کیسے اہتمام کیا جانا چاہیے, کپڑے کی جو تراش خراش ہے اس کا, کہ بھائی کپڑا اگر اس نے غیروں کی طرح پہنا ہے جو وہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے, تو یہ بھی اس کو باقاعدہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس قسم کا لباس پہننے کی ہمیں تعلیم دی تھی ویسا نہیں ہے, بلکہ اس طرح لباس پر تو حدیث میں یوں آیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, اور اس کی وجہ سے کتنا ہمیں نقصان پہنچتا ہے, یہ باقاعدہ اس کو سمجھایا جائے. جب اس کی سمجھ میں بیٹھے گا وہ خود ہی والدین سے اس بات کا مطالبہ کرے گا. اور ویسے بھی مدرسے کا مکتب کا نظام ایسا بنایا جائے کہ بچے جب مکتب میں آویں تو اسلامی لباس میں آویں, ایسا ایک نظام ہو. لیکن یہ نظام عملی طور پر اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب آپ کی تعلیم بھی عمدہ ہو. عمدہ جب تعلیم ہوتی ہے نا, تو عمدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر ایک آدمی اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر بھیجنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر وہاں اس ادارے کی طرف سے جو قوانین ذرا مشکل قوانین تجویز کیے جاتے ہیں اس کی پابندی بھی کی, چونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے کی تعلیم عمدہ ہو. تو گویا آپ اپنے تعلیمی معیار کو بلند فرما کر اپنے لیے تعلیم و تربیت کی بہت ساری سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے غفلت سے کام لیا, محنت نہیں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں, گویا عمدہ تعلیم کا آپ نے اہتمام نہیں کیا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جب لوگوں سے مطالبہ کریں گے حاضری کا, تو حاضری میں غفلت ہوتی ہے, اس کے ماں باپ سے کہیں ماں باپ آپ کے سامنے تو کوئی برا جواب نہیں دیں گے, لیکن بعد میں یوں کہیں گے اب کچھ پڑھاتے تو ہیں نہیں مول صاحب, وہاں بچہ جاوے نہ جاوے کیا فائدہ, ایسی بات کر کے وہ چھوٹ جاتے ہیں. ایسی ان کے اخلاق کے متعلق کو شکایت کریں گے تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ پیش آئے گا. گویا بہت سی مرتبہ تو ان تعلیم و تربیت کے ان مراحل کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے کے معاملے میں ہماری سستی اور ہماری غفلت اس کا سبب ہوتی ہے۔ تو گویا آپ دیکھیں گے کہ جہاں عمدہ نظام ہوتا ہے، اس عمدہ نظام کی وجہ سے ہر آدمی اپنا آپ کو اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا گویا نقطہ ہے، بہت بڑا طریقہ ہے آپ کو اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کا۔ آپ محنت کریں گے، وہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کام تو ہمیں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ عمدہ طریقے سے جب کام کریں گے تو اللہ ایسی برکت ڈالیں گے کہ اللہ تو راضی ہوگا ہی، ساتھ میں لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی وقت بڑھے گی، اور یہی وقت جو ہے آپ کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو محبوب بنائے گی۔ آج اہل علم کے ساتھ جیسا گویا اکرام کا، محبت کا سلوک ہونا چاہیے، اس میں دھیرے دھیرے جو کمی آتی جا رہی ہے، اس کے مختلف اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہیں، یا ہم اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں یا اپنے مقام اور منصب کے لحاظ سے ہمیں جس انداز سے، جن اخلاق سے، جن طور و طریق سے رہنا چاہیے اس کے مطابق رہتے نہیں ہیں، اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے قلوب میں ہماری وقت گھٹتی ہے، اور پھر ان کی طرف سے ہمارے جو حقوق اور تعظیم و تکریم کے ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔ تو گویا اس سب کا سبب بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ ضرورت ہے جو آدمی محنت سے پڑھائے گا، اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے اس کو کہ اللہ راضی ہوگا، تعلیم اچھی ہوگی، بچوں کی تربیت بہتر ہوگی، معاشرے میں اس کی وجہ سے انقلاب آئے گا، لوگوں کے دلوں میں خود اس کی وجہ سے اس کی محبوبیت بڑھے گی، اس کا مقام اونچا ہوگا۔ اگرچہ ہمیں یہ کام اس مقصد کے لیے کرنا نہیں ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کے یہ فوائد اور ثمرات قدرتی ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کو، تو ایک تو آداب اور اخلاق کے متعلق تمام چیز زندگی کے آداب سے ان کو واقف کیا جائے، اور پھر اسلامی تاریخ اور سیرت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آپ نے لوگوں کی کس طرح تربیت کی، آپ نے کیسی تکلیفیں اٹھائی، قوم نے آپ کو کیسی تکلیفیں پہنچائی، ان پر آپ نے کیسا صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو طاقت دی، غلبہ دیا، تو اس کے باوجود آپ نے کبھی انتقام کا ارادہ نہیں فرمایا، قوم کو کیسے معاف کر دیا۔ وہ ساری باتیں اندر تو آتی ہیں، لیکن ہم بھی وہ گویا مناسب اور اس بچے کی سمجھ کے مطابق اس کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے ان کو سمجھائیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ایک اچھی سی تربیت ہو جائے گی۔ اسلام کی جو ایک معلومات ہے، عام معلومات جس کو جنرل نالج کہتے ہیں، ہر لائن کا ایک جنرل نالج ہوا کرتا ہے، تو ہمارے مکاتب کا جو جنرل نالج، اس کے لیے اب تو ماشاء اللہ ہر جگہ پر مختلف شکلوں میں رسائل ترتیب دیے گئے ہیں، اسلامی مہینے کون سے، اور پھر کیا ہے خلافت راشدہ، کیا ہے خلفاء راشدین، کون ہیں صحابہ، کون ہیں ائمہ مستحدین، کون ہیں، یہ سب وہ جو عام معلومات ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، ان سے بھی بچوں کو واقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال پھر اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی دل میں کیسی عظمت ہونی چاہیے، وہ بھی۔ اس لیے کہ آج کل یہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کا بڑا ہدف جو ہے، بڑا نشانہ یہ اسلامی شاعر ہیں، کہ ایک مسلمان بچے کے دل میں اسلامی شاعر کی جو عظمت اور محبت ہوتی ہے، وہ ایسا انداز یہ لوگ اپنے ان اخباروں میں اور نشر و اشاعت کے آلات میڈیا میں کرتے ہیں کہ اس مسلمانوں کے دلوں میں سے یہ عظمت اور محبت ختم ہو جائے، اسی لیے وہ نئے نئے طریقے اپناتے ہیں اور جو ہے مسلمانوں کو، مگر اس محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے یہ بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، وہ ساری باتیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کی انجام دینے کے لیے منتخب فرمایا ہے، یہ بہت عظیم کام ہے۔ ہماری نئی نسل جو آنے والے زمانے میں وہ گویا معاشرے کے ذمہ دار بننے والے ہیں، معاشرہ ان کے ذریعے سے چلے گا، ایسی اس نئی نسل کی تعلیم، تربیت، ان کی ذہنی گویا ساخت، یہ ساری ذمہ داری آپ کے، گویا آپ ایک فیکٹری ہوتی ہے، उस फैक्ट्री के अंदर कार बनती है, हवाई जहाज बनते हैं, बनते हो हवाई जहाज, लेकिन हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्री की वो अहमियत नहीं है जो आपके इस मकतब की है। यह मकतब गोया एक ऐसी जगह है, ऐसा कारखाना है जहाँ इंसान बनते हैं, इंसानी अखलाक से क्या से बच्चों को आरास्ता किया जाता है। तो ये वो जगह है कि इसकी अजमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह ताला ने आपको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया, इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया इस इल्म के सदक़े और उसकी दौलत और वसीले से कि हम और आप उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। कीजिए मेहनत और मेहनत करके खूब अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कीजिए। दुनिया से कोई तवक्को और उम्मीद आपको अपने क्या अक़्दे इजारा की वजह से और मकतब के साथ आपका जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट की बुनियाद पर आपको जो तनख्वाह मिल रही है आप उसी के ऊपर कनात करें और उसको हासिल करने, दूसरी चीज़ें गलत तरीके से हासिल करने का कभी अहतमाम नहीं, बल्कि अपनी इस ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ मनसबी को पूरी अमानत और दियानत के साथ जितना भी कुव्वत के साथ अदा करेंगे, अल्लाह ताला आपकी इस छोटी सी मुख्तसर तनख्वाह के अंदर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हकीकत तो यह है कि ये ज़रूरतों का पूरा होना तनख्वाह की ज़्यादती के ऊपर मौकूफ़ नहीं है, ये कमियत जो है ना, कमियत देखने हमारे यहाँ बाद लोग सुनाते हैं हमारे इलाके के अंदर कि वो प्राइमरी में पढ़ाने वाले जो मास्टर लोग होते हैं उनका बहुत सी मरतबा हमारे मकतब में पढ़ाने वाले ही मुदरिसिन के साथ जो है दोस्ताना ताल्लुक़ होता है, मिलते जुलते हैं। अब उन प्राइमरी में पढ़ाने वाले इन मास्टरों और शिक्षकों को वह 25-30-45 हज़ार तनख्वाह मिलती है और हमारे इस मौलवी को 3-5 हज़ार 6-7 हज़ार तनख्वाह मिलती है। फिर भी हाल ये होता है कि जब महीने की आखिरी तारीखें आती है तो ये शिक्षक उनके पास से कर्ज मांगते हैं। ये क्या हुआ भाई, उनके पास उनकी तनख्वाह तो इनसे 4 गुनी 5 गुनी 6 गुनी थी, उसके बावजूद ये क्यों उनके सामने हाथ फैलाता है। तो हकीकत तो ये है कि ये आंकड़े जो है ना, उन आंकड़ों के जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ क्या है, बरकत है, ज़रूरतों का पूरा करने वाला कौन है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला चाहे तो मुख्तसर गोया तनख्वाह में आपकी ज़रूरतें पूरी हो। एक आदमी को 25,000 तनख्वाह मिलती है, लेकिन हाल यह है कि अभी तो महीना तनख्वाह का वक्त आया नहीं, उससे पहले बीवी बीमार हुई और उसको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा और 8 दिन के बाद जब अस्पताल से छुट्टी लेकर के आए तो अस्पताल का बिल 15,000 और 20,000 का अदा करना पड़ा, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लोगों से कर्ज लिया। अब तनख्वाह आने से पहले ही गोया उसके निकलने की राहें तय हो चुकी है और अल्लाह ताला ने आपको इन बीमारियों से, आपके घर के लोगों को इन बीमारियों से महफूज रखा। आपको अपने पैसों को ऐसी चीज़ों में गोया इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेशने की मिसाल देता हूँ। बरकत का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला जो देता है उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो हकीकत तो ये है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी दयानत के साथ, अमानत के साथ और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की अंजाम देंगे तो अल्लाह ताला हमारी इसी तनख्वाह में वो बरकत अता फरमाएंगे कि उससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई। हमें दिल के अंदर भी किसी से कोई तवक्को रखने की ज़रूरत, ये हमें कुछ दे देगा ये नहीं, ये तो कि शराब कोई न तो किसी के सामने दस्ते सवाल फैलाना है और न दिल ही दिल में किसी के मुताबिक ये सोचना है कि ये मेरी ज़रूरत को पूरा करे। सवाल के ऊपर तो वईदें आई है लेकिन दिल ही दिल में ये ख्वाहिश कि फलाना मुझे कुछ दे दे, जिसको इशराब कहा गया है उसकी भी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, बल्कि ऐसे ख्याल के बाद कोई आदमी दे तो उस ली हुई जो है उस लिए हुए माल में अल्लाह की तरफ से बरकत डाली नहीं जाती। आप तो फ़ज़ाइल सदक़ात पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उसमें ये चीज़ पड़ी होगी। बहरहाल मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जिस काम में लगाया है और आप जिस अजीम खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, हकीकत तो यह है कि अगर इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और पूरी अमानत और दियानत के साथ अपने फ़र्ज मनसबी को आप अदा करते हुए आप अपनी खिदमात को अंजाम देंगे तो ये वो चीज़ है कि दुनिया की कोई और चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और गोया दुनिया के बड़े बड़े ओहदे जो हुकूमत के ओहदे समझे जाते हैं, चाहे वो गवर्नरी का ओहदा हो, कलेक्टरी का ओहदा हो, یا کوئی وزارت کا قلمدان ہو وہ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور اپنے ذاتی اعمال کو بھی جو ہے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. نماز پانچ وقت نماز کا اہتمام, جماعت کے ساتھ اہتمام, چونکہ آپ جس بستی میں, جس محلے میں اور جس علاقے میں مکتب کی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں گویا آپ عملی طور پر اس علاقے کے دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. آپ کی حیثیت گویا ایک دینی رہبر کی اور رہنما کی ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عمل لوگوں کے لیے ایک طرح کا نمونہ ہو. آپ ایسی نماز پڑھیں کہ لوگوں کو مسئلہ پوچھنا نہ پڑے, بلکہ لوگ یوں کہیں گے بھائی کسی اگر دو آدمیوں میں نہ جو غیر عالم آدمیوں کے اندر نماز کی کسی سنت کے بارے میں اختلاف ہو تو وہ اس کا فیصلہ آپ کی نماز کو دیکھ کر کریں. ایسی آپ کی نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ایسے ہر کام میں آپ کو ان چیزوں کا, نماز با جماعت کا اہتمام ہو, قرآن پاک کی تلاوت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت بھی ماشاءاللہ, آپ جو حقیقی آپ کی ذمہ داری جو ہے ڈیوٹی وہ تین ڈھائی تین چار گھنٹے کی ہوتی ہے اور دو وقت پڑھاتے ہیں تو وہ دونوں وقت ملا کر پانچ چھ گھنٹے کی ہوتی ہے, باقی اوقات خالی ہوتے ہیں. ان خالی اوقات کو ضائع اور برباد نہ کیجیے. عام طور پر ہمارے اہل علم مکاتب میں خدمت انجام دینے والے ان خالی اوقات میں فلانے کے گھر بیٹھ کر مجلس بازی ہو رہی ہے, فلانے کی دکان پر بیٹھ کر, فلانے کے آفس و دفتر پر جا کر وہاں اخبار پڑھا جا رہا ہے, کہیں اوٹوں پر یا چوراہوں پر بیٹھ کر یا کسی کی دفتر میں جا کر کے ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. ہم اپنے گھر میں جو ہے اپنے مشاغل میں اپنے اوقات کا ایک صحیح نظام بنایا جائے, ٹائم ٹیبل بنایا جائے, فلاں وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. روزانہ آپ کی ایک مقدار ہو, اگر حافظ قرآن ہیں تو کم سے کم تین پارے یا اس سے زیادہ, اور جو ہے غیر حافظ ہے تو کم سے کم ایک پارا یا اس سے زیادہ, جو وقت آپ کو مل رہا ہے اس وقت کے پیش نظر آپ کی تلاوت کی مقدار بھی اچھی خاصی ہونی چاہیے. صبح اور شام کی تسبیحات, دعاؤں کا اہتمام, اور جو ہے روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھنا, روزانہ صلاۃ جو ہے یہ صلاۃ التوبہ پڑھنا, اس کا اہتمام, ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق, رجوع اور انابت کی کیفیت ہوگی. آج کل تو کیا ہوا, ہمارے اہل علم کے قلوب میں بھی یہ کیفیت پائی, کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں وضو کر کے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگوں, دوڑے ہوئے دنیا داروں کے پاس جا کر کے ان کے سامنے اپنی تکلیف بیان کر کے ان سے مدد کے خواہش مند ہوتے ہیں. یہ ہمارے اہل دین کا طریقہ کسی زمانے میں بھی رہا نہیں. اس لیے اپنا مزاج ایسا بنایا جائے جس کے انشاءاللہ اس کے وہ فوائد مرتب ہوں گے کہ آپ خود بھی دیکھیں گے, آپ کے اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ ان فوائد کو منتقل کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو خدمات انجام دی ہے, کام سونپا ہے, تو یہ بہت عظیم کام ہے. آپ ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس سلسلے میں جو ہے ہمارے اکابر نے کیسی خدمات انجام دی, کیسی تکلیفیں برداشت کی, کیسے مجاہدے کیے, کیسے فاقوں کے ساتھ کام کیا اور کبھی اپنی حاجت کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا. یعنی ایسے لوگ جو ان کے پاس پڑھتے ہیں, یہ مسلمانوں کو نظام تعلیم و تربیت حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے, عجیب واقعہ ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کا درس کا سلسلہ اس زمانے میں ہو گیا, کوئی کسی ادارے کے ماتحت پڑھانے کا کوئی نظام نہیں, ہر بڑا آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنا حلقہ درس قائم کرتا تھا اور لوگ سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے, ان کا سبق ہوتا تھا. کئی روز سے ان کو فاقہ تھا, دو تین روز سے, تو ان کے سبق میں ان کی آواز میں اس کا اثر محسوس کیا. ان کے پاس پڑھنے والوں میں ایک نواب زادہ بھی تھا, اس نے محسوس کیا کہ استاد کی آواز میں جو ہے وہ کمزوری ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں ان کو فاقہ نہ ہوا ہو. چنانچہ وہ اجازت لے کر میں جامعہ بھی آتا ہوں, وہ گئے, ایک بڑا خانچہ جو ہے اس میں کھانا وانا لے کر سنوار کر لا کر ان کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے, حالانکہ ان کو دو تین دن کا فاقہ تھا, لیکن انہوں نے قبول کرنے سے معذرت یہ کہہ کر کے کر دی کہ جب تم یہ مجھ سے اجازت لے کر اٹھے تو آپ کے انداز سے میں نے محسوس کیا आप मेरे लिए खाने की कोई चीज लेने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे दिल में गोया इशराफ एक तलब पैदा हुई थी, और इशराफ के बाद जो चीज मिले उसको कबूल करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं कबूल कर। वो पढ़े लेने वाले भी समझदार थे, खो कोई इशराफ नहीं किया, ले गए खांचा लेके वापस लौट गए, निगाहों से ओझल हो गए, और थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा उसी खांचे को लेकर के आए और अर्ज किया, हजरत आपने पहली मर्तबा ये कबूल करने से जो इनकार किया था उसकी जो वजह थी, आपको तो मैं जब लेके वापस चल दिया, क्या आपको ये उम्मीद थी कि मैं दोबारा लेकर आऊँगा? क्या नहीं थी, बस तो अब तो इशराफ नहीं रहा, आप कबूल कीजिए। तो अल्लाह ताला हजरत पूरा कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीके भी अल्लाह ताला के यहाँ हैं। तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि गोया हमें तो अपने आप को अपने बुजुर्गों की एक किताब है तोहफतुल अइम्मा, मैं आपसे कहूँगा आपके मकतब के इन मदरसीन को और इन हजरात को वो किताब भी लाकर दीजिए, वहाँ उस इलाके में, वहाँ भरूच में करोड़ में माना इब्राहिम साहब मजाहिरी जो हैं उनको मैंने कहा, तो उन्होंने तो बाकायदा उसको वो छुपाया है वो कुतुबखाने वाले से मामला करके, और अपने इलाके में इन अइम्मा को और मुदरिसीन को तकसीम किया। यहाँ भी उसमें बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात हैं और उससे हमें इबरत हासिल होती है, सबक मिलता है, हमारे हौसले बढ़ते हैं, हमारे असलाफ ने दीन की खिदमत कैसे कैसी तकलीफ़ों के साथ, मुजाहदों के साथ, मशक्क़तों के साथ अंजाम दी। ये कोई हम पर जो तकलीफ़ें हैं कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो गोया इस राह का एक यही है तोहफा, यही चीज़ अगर है तो यूँ समझिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत हासिल है। तो बहरहाल इन चीज़ों का अहतमाम करें, इंशाल्लाह देखो फिर हमारी ये तकलीफ़ें वक्ती हैं। दुनिया का हाल, ये दुनिया के अंदर दुनिया की दौलत में जो लोग लौट पोट होते हैं उनको देखकर कभी भी राल टपकाने की ज़रूरत नहीं है। मुशरिकीन और काफिरीन के मुतालिक तो ख़ुद कुरान में बारी ताला ने फरमा दिया, ला यगुर्रनक तकल्लुबुल्लज़ीन कफरू फिल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्म मावाहुम जहन्नम वबिसल मसीर, कि ये मुशरिकीन जो हैं वो ला यगुर्रनक तकल्लुबुल्लज़ीन, इनका आना जाना और इनकी ये जाहो जलाली और उनके ये ऐशो इशरत तुमको धोखे में न डाले, मताउन क़लीलुन, ये दुनिया की ज़िंदगी के चंद रोज़ तक उनको फ़ायदा उठाना है, सुम्म मावाहुम जहन्नम, उसके बाद उनका ठिकाना जहन्नम है और बड़ा बड़ा ठिकाना है। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के किसी मामले की वजह से एक महीने तक उनके करीब न जाने की कसम खाई, इला किया था लुगवी इला, शरई इला नहीं, तो आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान के ऊपर एक हुजरा था, वहाँ आप ठहरे हुए थे। अजवाज में से किसी के घर शब्बाशी के लिए जाते नहीं थे उस ज़माने में, आपके अलग हो जाने की वजह से आपने तो लोगों के सामने इजहार किया नहीं था कि आप क्यों अलग हुए हैं और आप किस इरादे से अलग हुए हैं। लोगों ने अपने तौर पर आपकी इस अलाइदगी की वजह से यूँ सोचा, नऊज़ु बिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी, तो आपके इस कोठे पर चले जाने की वजह से मदीना में ये बात मशहूर हो गई। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक पड़ोसी था जिसके साथ उन्होंने ये मामला कर रखा था कि एक दिन मैं अपनी तजारत कारोबार के लिए जाऊँगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से गैर हाजिर रहूँगा, उस दिन आप जाना और जो बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं सीख करके मुझे रात को बता देना, दूसरे दिन तुम जाना मैं जाऊँ, तुम अपने कारोबार के लिए जाइयो और मैं मजलिस में हाजिरी दूंगा, जो बातें सुनूंगा वो मैं तुमको गोया इल्म हासिल करने के लिए भी बारी मुकर्रर की थी। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि एक दिन उसकी बारी का दिन था वो जिस दिन आपने पहली मर्तबा अलाइदगी इख्तियार की थी, तो शाम को आकर ज़ोर ज़ोर से वो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा रात के वक्त, ये हैं उमर हैं उमर हैं। क्या उस ज़माने में हमको ये मदीना के अंदर अफवाह चलती थी कि गस्सान का बादशाह मदीना पर हमला करने वाला है, तो उसकी इस तरह जो है बेचैनी के साथ मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाने से मैं यूँ समझा कि क्या वो, तो मैंने कहा क्या गस्सान आ गए? कहा नहीं, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। क्या हुआ? कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज से अलग हो करके बैठ गए। क्या तलाक दे दी? तो बाजी वाया तो मैंने कहा हाँ तलाक दे दी लोगों के। हज़रत उमर को फिक्र लाई हुई, उनकी साहबजादी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी निकाह में थी और औरतें अजवाज मुतहरात में जो उनके साथ भी उनके रिश्ते थे ताल्लुकात थे, رشتے داریاں تھیں. تو بہرحال حضرت عمر فرماتے ہیں صبح کو الصباح جلدی سے میں نکلا اور گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پر جس کمرے پر ٹھہرے ہوئے تھے اس کے دروازے پر ایک جو ہے حبشی سیاہ فام بچہ جو تھا وہ پہرا دے رہا تھا. میں نے اسے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت لے لو کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا. کہ وہ بچہ اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بات پیش کی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے مسجد نبوی میں گیا, مسجد نبوی میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور اس واقعے کی گویا اہمیت اور اس کی خطرناکی کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھا لیکن مجھے چین آیا نہیں, میں پھر گیا وہاں, پھر اس سے کہا اس طرح دو تین چار چوتھی مرتبہ کہا میں لوٹ رہا تھا اور اس بچے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. تو میں گیا اور جا کر کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے تو سلام کیا اور سلام کر کے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے پہلا سوال یہ کیا, کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ کہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. نہیں کا جواب سن کر مارے خوشی کے میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. وہاں جو مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ کہاں کرو. تو وہیں کھڑے کھڑے پہلے میں نے کچھ بات شروع کی اور اپنا قصہ بیان کیا. اس قصے میں وہ تو لمبی چوڑی روایت ہے, آپ میں سے بہت سے واقف ہیں اس سے. تو بہرحال پھر اس کے بعد مزید یہ کر کے میں آگے بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا میں نے حجرے کا, حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کے اس کمرے کا میں نے جائزہ لیا تو وہاں وہ چارپائی تھی جس پر آپ تشریف فرماتے بان کی رسی کی بنی ہوئی اور اس پر بستر بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کی وجہ سے آپ کی کمر اور پشت مبارک کے اوپر اس بان کی رسی کے نشانات پڑے ہوئے تھے اور وہاں چند جو چمڑے ہیں مذبوحہ جانور کے وہ اور بیری کے کچھ پتے جو جانور چمڑوں کی دباغت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ پڑے ہو, اور کوئی سامان نہیں تھا. کہا مجھے یہ دیکھ کر دل کے اندر حسرت ہوئی کہ یا اللہ قیصر و کسرا یہ روم اور فارس کے بادشاہ جو تیرے دشمن ہیں وہ تو آرام اور عیش و عشرت کے اندر لوٹ پوٹ ہوں اور یہ تیرا رسول جو ہے اس طرح. تو کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ قیصر و کسرا اللہ کے دشمن ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول اور آپ اس گویا اس مفلوک الحالی میں. حضرت عمر فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے میرے سینے کے اوپر ہاتھ مار کر کے فرمایا افی شکین انت یا ابن الخطاب, کہ ابن خطاب کیا تم کو شک و شبہ ہے؟ تمہیں کیا معلوم نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے, تقسیم کر دیا ہے. ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں اور دنیا کسی کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ورنہ اصل تقسیم یہی ہے. بلکہ قرآن میں تو یہاں تک باری تعالیٰ نے فرمایا لولا سورہ زخرف کے اندر لولا یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک طرح کے ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں, ان کی سیڑھیاں, ان کی مسہریاں اور ان کے دروازے سونے اور چاندی کے بدان. لیکن ہو سکتا تھا ان کی حالت کو دیکھ کر کمزور قسم کے مومن, چونکہ آج کل ایک مزاج کیا بنتا جا جس کے پاس دو پیسے ہوں تو یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نظر عنایت اس پر ہے, ہے نا, نظر رحمت ہے. نہیں لوگ بولتے ہیں اللہ ہاتھ پکڑو, دو پیسے آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ ہاتھ پکڑو, تو اب تک اللہ نے ہاتھ نہیں پکڑا تھا, چھوڑے رکھا تھا, نعوذ باللہ. یہ تو یہ دو پیسوں کے آنے کو گویا اللہ کی رحمت کی علامت سمجھتے ہیں. حالانکہ حضرات صحابہ کا حال تو یہ تھا کہ دو پیسے آتے تھے تو روتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی کے اندر ہی دے دیا جائے اور قیامت میں یوں کہا جائے قد اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم دنیا, کہ تم کو تمہاری اعمال کا بدلہ وہاں دے دیا گیا, یہاں کیا چاہتے ہو, ایسا سوچ کر کے روتے تھے. آج ہماری سوچ بدل گئی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کمزور مومن ایسے بھی ہیں دنیا میں جو اس دولت کی رہل پہل کو گویا اللہ کی رحمت کا گویا کی علامت سمجھتے ہیں. تو اگر ایسا اندیشہ تو اب وہ یوں سمجھتے کہ اللہ کا ہاتھ ان پر ہے تو وہ بھی یہی اختیار کر لیں گے کیا کفر اور شرک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو اتنا دیا نہیں, ورنہ ہم تو چاہتے تھے کہ ان کو خوب دیں, اتنا دیں ان کافروں کو کہ ان کے گھروں کی چھتیں, ان کے گھروں کی سیڑھیاں, دروازے, ان کے پلنگ یہ سب سونے اور چاندی, کیونکہ مومنوں کو تو جنت میں سب سونے چاندی کا ملنے ہی والا ہے. تو ان کو اگر چند دن کے لیے دے دیا جاتا تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ان کو اگر اس کا ایسا دیا جاتا تو کمزور مومنوں کے دلوں میں یہ آتا ان پر اللہ کی رحمت ہے اور اس کی وجہ سے وہ بھی دین سے ہٹ جاتے, گویا ان کے لیے آزمائش بن جاتی. اس لیے ہم ان کو اتنا دیتے تو گویا ان کو اتنا نہیں دیا. اس کی وجہ اللہ نے قرآن میں یہ بتائی ہمارے خاطر, ہماری کمزوریوں, ورنہ اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. یہ حدیث کے اندر ہے. وہ تو جیسے آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے گو پڑا ہوا ہو, گوبر پڑا ہوا ہو, آپ کا کوئی دشمن اس کو اٹھا کر لے جائے, آپ روکیں گے؟ لے جائے بھلے یار, گو لے جاتا ہے, میرے باپ کا کیا جاتا ہے, لے جاؤ. کیوں؟ آپ کے نزدیک اس گو کی اور اس گوبر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو آپ کا دشمن لے جا رہا ہے تو اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو گویا اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں. تو یہ مشرکین اگر ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان دنیا کی دولت کی رہل پہل اور اس چیز کو نہ دیکھیں. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا ہے. کئی کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے, کبھی بھی دل میں ناشکری نہیں آتی تھی, بلکہ وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہم کے ہمارے اوپر ہے. تو ہم تو گویا ہم کو تو اللہ نے اسی کی جانشینی, اسی کی وراثت عطا فرمائی ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ان تکلیفوں کے ساتھ دین کی خدمات انجام دیں. یہ زندگی چند روزہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کافر جس کو دنیا میں اللہ نے خوب نعمتوں سے نوازا ہوگا کہ کوئی تکلیف نہیں, کانٹا بھی کبھی پاؤں میں چبھا, 500 سال کی ایسی زندگی کر دی, اور مرنے کے بعد جب جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا کہ ابھی تو نے کوئی راحت اور آرام دیکھا ہے؟ تو وہ قسم کھا کر کے کہے گا میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں. اور کوئی مومن جس کو دنیا میں کوئی راحت ملی نہیں تھی, تکلیفیں ہی تکلیفیں, تکلیفیں ہی تکلیفیں, پوری زندگی 24 گھنٹے اور ایسی 500 سال کی زندگی دنیا میں گزاری ہو, اور قیامت کے بعد آخرت میں جب اس کو جنت میں بھیجیں گے اور اس کو پوچھا جائے گا کہ تجھے کبھی کوئی تکلیف, اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہی نہیں. یہ تو سفر کا ہے. جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کبھی سفر میں گئے ہوں, گاڑی میں جگہ نہیں ملی, ٹکٹ ریزرویشن نہیں ہوا, کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں, بڑی مشکل سے دھکے کھا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت تو حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے, کیا ہوگا, یوں ہوگا. لیکن جب سفر سے واپس گھر آتے ہیں تو وہ چیز یاد بھی نہیں آتی کہ بھائی ایسا سفر میں ہوا, گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے آج سفر میں ایسا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس تکلیف کے بعد جب گھر آئے راحت میں, وہ تکلیف تو سفر کی حالت میں پیش آئی تھی, وقتی تھی, نہ ہمیں یاد رہی نہ ہم دوسروں کے سامنے بیان. حالانکہ جس وقت وہ تکلیف ہو رہی تھی اس وقت ہماری حالت جو ہے وہ بڑی نازک تھی, بڑی قابل رحم تھی, ہم خود بھی وہ اس کو ناقابل برداشت سمجھ رہے تھے. لیکن جب اللہ نے گھر واپس پہنچا دیا تو اس کو ایسا بھولے کہ ہمیں بھی نہیں یاد آتا ہے, نہ گھر والوں کے سامنے اس کو. یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے, یہاں سے آخرت میں جب جائیں گے یہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو مقام عطا فرمایا اس کی قدر کیجئے اور اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیجئے. خوب لگ کر آپ کا کوئی لمحہ बेकार और ज़ाया जाना चाहिए, आपको इमामत की फ़राइज़ हैं वहाँ अपने अपने इलाके में, तो वहाँ लोगों को नमाज़ें सिखाइए, कुरान सिखाइए, मसाइल से वाकिफ़ कीजिए, शादी ब्याह में कैसे सुन्नत तरीक़े होते हैं वो बताइए, हर चीज़ से आवाम को भी वाकिफ़ कीजिए, और जो बच्चे मकतब में आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं उनकी भी तरबियत कीजिए, फिर देखो अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में कैसा चैन और सुकून अता फरमा दें, ऐसा चैन और ऐसा सुकून कि दुनिया के बड़े बड़े जो है ना हुक्मरान को भी और बड़े बादशाह को भी, अमेरिका के सदर को भी वो सुकून और चैन हासिल नहीं होगा। ये तो ये सब दुनिया हम आप और हम जो है ना उन लोगों के जाहिर को देखते हैं, उनके अंदर का हाल तो ये है, एक लम्हे के लिए भी उनको चैन और सुकून को नींद नहीं आती, रातों को नींद लाने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है, पूरी रात जो है करवटों में गुजरती है और नींद से महरूम रहते हैं। ये जाहिरी हालत देख करके उस पर जो है ना रश्क करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने हकीकी नेमतें अता फरमाई, अल्लाह ताला हमको इसकी कदर व कीमत अता फरमाए, दुआ कर लीजिए।